بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان في عرش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم نحشه لي فمتفق عليه.
لباس کے متعلق یہ کتاب شروع ہوئی اور اس میں تین حدیث ہوئی تھی. لباس کے متعلق ایک بنیادی بات سمجھ لو. لباس کی پہلی قسم ہے لباس ضرورت. لباس ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے اعضائے سترہ کو ٹانک دے وہ لباس ضرورت. ناپ سے لے کر گھٹنے تک ڈانک دے لباس ضرورت. جیسے آپ نے کفن کے اقسام پڑھے نا, کفن ضرورت, اس طریقے سے لباس ضرورت. نمبر دو, لباس آسائش, ایسے لباس کو کہتے ہیں جو ستر سے زائد ہو اور سردی گرمی وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہو. اب ہم اعضائے ستر سے زیادہ جو کپڑے پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں؟ گرمی نہ لگے, سردی نہ لگے, بارش نہ لگے, اس کے لیے پہنتے ہیں. وہ لباس آشائش کہلاتا ہے. نمبر تین, لباس آرائش, یعنی جس کے اندر آدمی کو حسن, زینت بھی اختیار کرنا ہوتا ہے. بھئی آپ کوئی بھی کپڑا خرید لیتے ہیں لیکن آپ کیوں چوائس کرنے نکلتے ہیں کہ دو جوڑی کپڑے خریدنا ہو تو جمعہ کو 10 بجے مارکیٹ شروع ہوئی وہاں سے لے کر عشاء تک. بھئی کہاں گئے تھے اس جمعہ کو آپ کپڑے خریدنے تھے؟ سورت تشریف لے گیا تھا. کتنے جوڑی خریدا؟ دو جوڑی خریدا. اچھا, دو جوڑی میں پورا دن نکالا. چلو, چوائس کے لینے کے تھے, جیسے مجھے چاہیے. خاص قسم کا میرا کاٹن ہے اور اس میں کاٹن میں بھی میری ایک خاص پسند ہے, یا میرا ایک خاص ٹیری کاٹن ہے. یہ لباس آرائش ہے, حسن اور زینت. پھر ٹوپی کی پسند ایک مستقل مرحلہ ہوتا ہے. پھر جو ہے بنیان کی پسند ایک مستقل مرحلہ, رومال کی پسند ایک مستقل مرحلہ. تو یہ لباس آرائش, حسن, زینت. نمبر چار, لباس نمائش, لباس تفاخر, کہ آدمی بعض لباس اس لیے پہنتا ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے, فخر کے لیے. اس کے لیے بھی آدمی لباس پہنتا ہے. جیسے کہ بعض درزیوں کے ساتھ ان کے معاہدات رہتے ہیں کہ مجھے جس اسٹائل کے سی کے دے رہے کم سے کم ایک مہینہ کسی اور کو ایسے سی کے نہیں دینے کے, تاکہ سب پوچھے کہاں سلوائی اسٹائل. تو کہا فلاں جگہ پر سلوایا. فلاں جگہ جا کے کہیں گے تو کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی تو یہ ان کے لیے خاص ہے یہ ڈیزائن. یہ لباس نمائش ہے, لباس تفاخر ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس اور زندگی کی استعمال کی چیزوں میں زہد اختیار فرمایا. جو ملا کام چلا, کنا جو ملا کام چلا, اور زہد یعنی سادگی اور فقیری اور مسکنت کو حضور نے ترجیح دی دنیاوی لباس کے اندر, استعمال کی چیزوں کے اندر بھی. اب دیکھیے, حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی. اب ہاتھی دانت تو بہت مہنگا ہوا کرتا ہے, تو اس زمانے کے اندر وہ میسر آ گئی تو استعمال کر لی. یہ بھی کہ خاص طور پر باقاعدہ خرچ کر کے ہاتھی دانت کی کنگھی منگوائی گئی ہو, وہ زمانے میں وہ مل گئی تو وہ استعمال کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہے حضور کا قناعت پسندانہ طرز, کہ جو ملا اس کے مطابق اپنے کپڑے, اپنی ضروریات کی چیزیں استعمال کرنے کی. بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ترین, اعلیٰ ترین لباس بھی استعمال فرمائے, اور اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہوتا تھا بیان جواز. تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی جائز ہے. نمبر دو, اس کا مقصد ہوتا تھا ہدیہ دینے والے کی دل جوئی. ہدیہ دینے والے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ہدیہ دیا تھا وہ آپ نے پہنا کہ نہیں پہنا, کہ رکھ چھوڑا ہے, تو اس کی دل جوئی بھی مقصود ہوتی تھی. نمبر تین, جب آ گیا تو بلا تکلف پہن لو, تکلف سے پاک, آ گیا تو اس کو استعمال کر لو. نمبر چار, بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس طرح کا قیمتی لباس آپ نے پہنا ہے آنے والے وفود اور اعلیٰ ترین مہمانوں کے استقبال میں, جیسے کہ ایک چادر تھی آپ کے پاس دھاری دار, وہ آپ نے رکھی تھی کہ جب کوئی خاص وفد آتا تھا تو اس کے استقبال کے موقع کے اوپر آپ اس کو زیب تن فرماتے تھے. نمبر پانچ, بعض مرتبہ یہ بھی ہوا کہ دینے والے کی دل جوئی کے لیے ذرا سی دیر کے لیے پہنا, پھر اتار کے صدقہ کر دیا, یہ بھی ہوا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کی برکت سے غریبوں کو اعلیٰ ترین چیز استعمال کرنے کو مل جائے گی, ورنہ ان کو کون بیچاروں کو اتنے اچھے کپڑے دے رہے استعمال کے لیے. اب یہ لباس کے تمام اقسام قرآن میں موجود ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, انزلنا کا ایک مطلب یہ ہے کہ لباس کا مادہ اصلی اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا, اور وہ کیا ہے؟ روئی. روئی کیسے اللہ نے نازل فرمائی؟ بارش بھر سے کدھر روئی اگے گی نہیں, ورنہ کہاں سے باہر روئی اگے گی. اسی طرح ریشم, دوسرے قیمتی کپڑے, تو وہ سب زمین کی پیداوار ہے, درخت کی پیداوار ہے, اور اس کا تعلق بارش سے ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انزلنا کے شروع کے اندر لباس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انزلنا کی مختلف شکلیں ہوئی. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, پہلی قسم آ گئی ستر چھپانے والا, یواری سوآتکم وریشا, آرائش آ گئی, ولباس التقوی ذلک خیر, دوسری قسم آ گئی, مکمل بدن کو ڈھانکنے والا متقیانہ لباس, اور چوتھی قسم تو ممنوع ہے فخر اور نمائش کے واسطے. اس آیت سے فقہائے کرام نے یہ مستنبط کیا کہ اگر کپڑا اور دوسری استعمال کی چیز ہے, دیکھو یہ اہم ترین مسئلہ ہے, چشمے ہو, جوتے ہو, چپل ہو, موبائل ہو, برتن ہو, چادر ہو, گاڑیاں ہو, ٹوپی ہو, یہ سب استعمال کی چیز ہے, اس کے لیے قاعدہ کلیہ کیا نکلا؟ نمبر ایک, اگر کوئی آدمی گھٹیا ترین چیز استعمال کرے ہر ضرورت میں اور بخیلی کے پیش نظر ایسا کرے, یا یہ کہ خسیس مزاجی سے ایسا کرے, یا یہ کہ جان بوجھ کر کے فقر ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرے تاکہ لوگ اس کو فقیر سمجھے اور دیتے جلے رہے, یا یہ کہ بتکلف اپنے آپ کو زاہد اور بزرگ بتلانے کے لیے ایسا کرے. دیکھو ان بیچارہ کہتا زاہد جیسا آدمی ہے, بتکلف زاہد بنے. یا یہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے کہ میں تو بہت جو ہے فٹیچر حال انسان ہوں, تو اس نیت سے اگر کوئی آدمی گھٹیا ترین چیزوں کو استعمال کرے گا تو شریعت کے اندر یہ آدمی مذموم اور برا آدمی ہے. نمبر دو, واقعی توازو کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں استعمال کرے, توازو یا بطور ایثار کہ میں اچھی اچھی چیزیں صدقہ کروں اور معمولی چیزیں استعمال کر کے زندگی گزارو, ایثار, اور واقعی اس کی طبیعت کے اندر زہد ہو, تو یہ چیز پسندیدہ ہے, شرعاً پسندیدہ ہے. خلاصہ کیا ہوا مدار ہے نیت کے اوپر کہ آپ گھٹیا چیز کو استعمال کر رہے ہو کس نیت سے اس کے اوپر پورا دار و مدار ہے. تیسری چیز, اگر کوئی آدمی بہترین کپڑے استعمال کرے, بہترین دیگر ضروریات کی چیزیں استعمال کرے اور مقصد ہے زینت, فخر, دوسروں کے اوپر برتری, تکبر, دکھلاوا, اسراف, تبذیر, تو یہ برا ہے اور حرام ہے. شریعت کی نظر میں یہ برا ہے اور حرام ہے, اور آج کل اکثر اسی مقصد سے لوگ پہنتے اور استعمال کرتے ہیں. دیکھا کہ میرا موبائل ایک دم لیٹسٹ پیس ہے, یہ تو ایک دم چشمے کی فریم دیکھی ہے جی کبھی تم نے, کیسی میں لایا ہوں, دکھلاوا, طرف رو. میرے پاس ایسا, اس کے پاس گھٹیا, یہ ممنوع ہے شریعت کی نظر کے اندر. اور اگر اس نیت سے استعمال کرے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ نے نعمت دی ہے تو استعمال کرو. اور اس کو خوشحال دیکھ کر کے کوئی اس کو فقیر نہیں سمجھے گا اس نیت سے, تو یہ شریعت کی نظر کے اندر بہت اچھی چیز ہے, بہت پیارا طریقہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کی دوسری اہلیہ چھوٹی اماں, ہمارے بزرگوں میں سے بہت سے بزرگوں کی دو دو بیویاں رہی ہیں بھائی. حضرت تھانوی کی بھی دو اہلیہ تھی, حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دو اہلیہ تھی, حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو دوسری اہلیہ نے کہا, حضرت آپ جو ہے نا سفر میں جائے تو اچھے اچھے کپڑے لے کر جائے. حضرت نے فرمایا کیوں؟ جب آپ کو اچھے لباس میں دیکھیں گے تو کوئی مرید آپ کو غریب نہیں سمجھے گا, اس لیے کہ آپ سادے کپڑے پہن کے جائیں گے تو لوگ ہدیہ دیں گے, حضرت کے پاس کپڑے نہیں ہیں, چلو کپڑا ہدیے میں دے دیں. تو اچھے اچھے آپ کو کپڑے لے کر کے جائیں تاکہ تو کوئی آپ کو غریب نہ سمجھے اور جو ہے ضرورت نہ مند نہ سمجھے. تو حضرت کو یہ رائے بہت پسند آئی, شکریہ ادا کیا کہ تو بہت اچھی رائے ہے کہ میں خوشحال نظر آؤں. اس لیے کہ عام طور پر آپ فٹیچر حال ہوں گے تو لوگ ہدیے دینے آئیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا مبارک جس پر آپ آرام فرماتے تھے چمڑے کا تھا, چمڑے کا بچھونا تھا آپ کا, اور اس میں درخت کی چھال بھری جاتی تھی, کھجور کے درخت کی چھال بھری جاتی تھی, اس کے اندر روئی نہیں بھری جاتی تھی. یہ تھا چمڑے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک. چلو, اور اب تو ایک فٹ کے اس ڈنلوپ کے گدے چاہیے ایک فٹ کے. جی
وعنها رضي الله عنها قالت كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرتدي عليه من ادم الحشول. رواه مسلم رحمه الله.
ام المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری جاتی تھی. بعض روایت میں ٹاٹ کا بھی تذکرہ آیا ہے, تو کبھی چمڑے کا کبھی ٹاٹ کا تطبیق ہوگا. بعض حضرات کہتے کہ سونے کے لیے چمڑے کا اور بیٹھنے کے لیے ٹاٹ کا, یہ بھی تطبیق ہو گئی. بہرحال سادگی تھی, روئی کے گدے اور وہ بھی موٹے موٹے, یہ سب حضور کے یہاں تکلفات نہیں تھے. چلو.
عنها رضي الله تعالى عنها قالت بيننا نحن جلوس في بيتنا في حد الظهيرة قال قائل يا ابي رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا. رواه البخاري رحمه الله.
یہ ہجرت کے موقع کی روایت ہے, وحی کا انتظار تھا, اس لیے کہ حج کے ایام میں مدینہ والوں کے ساتھ بیعت ہوئی, جب بیعت عقبہ اولی, بیعت عقبہ ثانیہ, پھر دوسرے سال مدینہ والوں نے دعوت دی آپ تشریف لے آئے ہمارے یہاں, تو وہی کا انتظار تھا کہ جب اللہ کے یہاں سے اجازت ملے گی ہم ہجرت کر کے جائیں گے مدینہ منورہ. تو ہجرت کی اجازت آ گئی حضور کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے. صدیق اکبر نے درخواست کی تھی رفاقت کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ہو جاؤں, تو بہت اچھی بات ہے. حضور عین دوپہر کے وقت پر تشریف لائے اور کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے بھی ساتھ میں آنے کی اجازت مل گئی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, نحن جلوس, ہمارے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے فیملی والے, سخت گرمی کے دوپہر کے وقت کے اندر, ظہیرہ دوپہر کا وقت, ہر کے معنی گرمی, سخت گرمی دوپہر کے وقت. اس میں کسی کہنے والوں نے حضرت ابو بکر کو کہا دیکھو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, وہی ہجرت کی اجازت ملی اس لیے تشریف لا رہے ہیں. کیسے آ رہے ہیں؟ چادر سے سر مبارک ڈھانکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. چادر سے سر مبارک ڈھانکے ہوئے, اس سے معلوم ہوا کہ سر کے اوپر بڑا رومال بڑی چادر ڈال کے اس کو ڈھانک دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مطلقاً جائز ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ گرمی سے بچنے کے لیے, ٹھنڈی سے بچنے کے لیے یا دشمن سے چھپنے کے لیے اس طرح اوڑھنا جائز ہے, لیکن راجے ہے کہ نہیں مطلقاً اس طریقے سے سر کو ڈھانک کر کے رہنا جائز ہے. چلو.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان, رواه مسلم رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا آدمی کا بستر یہ استطاعت کے مطابق ہے, یعنی ایک بستر گھر میں خود اپنے لیے ہوئے. جس رجل کا کیا معنی؟ ایک بستر گھر کے اندر خود آدمی کے اپنے لیے ہے اپنی استطاعت کے مطابق, دوسرا اپنی بیوی کے واسطے. دیکھو دوسرا بیوی کے لیے ہونے کا کیا مطلب؟ کبھی بیوی بیمار ہے اور الگ سے سونے کی ضرورت ہے, یا عذر ہے اور الگ سے سونے کی ضرورت ہے, یا تہجد کے اندر آسانی ہو اس لیے الگ الگ بستر رکھے تاکہ آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو بیوی کو خلل نہ ہو, وہ ایام حیض میں ہے نفاس میں ہے کیا ضرورت اس کو تکلیف دینے کی, اس لیے الگ الگ بستر رکھنے کا یہاں تذکرہ آیا ہے. ورنہ مستحب یہ ہیں کہ بیوی کے ساتھ ایک بستر کے اوپر سویا جاوے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا ایک ساتھ بستر کے اوپر بیوی کے ساتھ سونا. تو یہ جو الگ بستر والی روایت آئی یہ جو ہے عذر کے بیماری کے اور تہجد کی سہولت کے اعتبار سے ہے. اس سے فقہا نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ بیوی کے ساتھ ایک بستر کے اوپر رات گزارنا واجب نہیں ہے, بہتر یہ کے ساتھ سوئے واجب نہیں ہے. اور تیسرا بستر مہمان کے واسطے, اور چوتھا ہوگا تو وہ شیطان کا ہوگا. یعنی چوتھا شیطان کا ہونے کا کیا مطلب؟ کہ بھائی ضرورت تو تین بستر سے پوری ہو رہی ہے, اب چوتھا تم گھر میں کیوں رکھو گے؟ فخر مباحات دکھلاوے کے واسطے کہ ہمارے گھر میں تو گودڑے میں تکیے کے ڈھیر ہے ہمارے یہاں تو. یہ بھی فخر کی ایک چیز, ہمارے گھر میں تو بستر نے گودڑے نے تکیے کے ڈگلے ہمارے یہاں تو. یہ ہے فخر شیطان کے واسطے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ گھر میں حاجت نہ ہو اور گھر میں ضعیف بستر ہو تو شیطان اس پر سوتا ہے, اس لیے کہا کہ ور رابی علی شیطان, یہ ہے مذمت کی وجہ. لیکن جس آدمی کے گھر کے اوپر مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہو, مہمانوں کی سہولت کی وجہ سے وہ ضائع بستر اخلاص سے رکھتا ہو تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. چلو.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازار وبطن رواه متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جس نے اپنے ازار کو غرور سے نیچے لٹکا کر کے رکھا ہو. دیکھو ازار یا ازار کے علاوہ کوئی بھی کپڑا, جیسے کہ عربی جبہ, جیسے کہ لنگی, وہ بھی اگر نیچے لٹکا کر کے رکھی ہوگی تو اسی حکم کے اندر ہے. وہ ازار تو چونکہ عامت الاستعمال ہے نیچے, اسی لیے اس کا تذکرہ ہوا, ورنہ مراد ہر کپڑا, پینٹ جو بھی ہو وہ نیچے ہوگا. اب یہ جو احادیث میں بطرن کی قید لگی, اس سے بعد حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر تکبر کی نیت نہ ہو تو حرام نہیں ہے, لیکن مکروہ تنزیہی ضرور ہے. بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے لمبا پہنا, جیسے کہ وہ بعض ازار نہیں آتی جس میں موزے بھی ساتھ میں ہی جوائنٹ ہوتے ہیں, ٹھنڈی میں پہننے کی, برف کے اندر پہننے کی, کہ وہ افکھا پہن لیا, موزے تک دائرے کے ایک ساتھی ہوتی ہے, تو ایسے اس طرح کے موقع کے اوپر اس کی گنجائش ہے. بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ ازار کو تخنوں کے نیچے لٹکانے کی حدیث میں سخت وعید آئی ہے. ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس حال میں, تو نماز اور وضو کے اعادے کا اس کو حکم دیا کہ وضو کا بھی اعادہ کرو, نماز کا بھی اعادہ کرو. تم نے اس سال میں نماز پڑھی نا, تنبیہ فرمائے. اس قدر سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے لباس سے اپنے آپ کو بچانا ہی چاہیے. دیکھو یہ بھی اسراف کی ایک شکل ہے کہ بھئی تمہاری ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے تخنے سے اوپر رکھنے سے, بھی پھر پیچھے تک لٹکانے کی کیا ضرورت پڑی. یہ بھی اسراف ہے. اس سے استدلال کیا ہے کہ پورے بدن کے اندر کوئی بھی کپڑا ضرورت سے زائد استعمال مت کرو. اب دیکھو وہ بعض ازار ہوتی ہے نا, وہ کون سا سوٹ کہلاتے جس میں وہ یہاں بہت زیادہ کپڑا رکھتے ہیں, پنجابی پٹھانی, کہ جس کے اندر بلا ضرورت یہاں زیادہ کپڑا رکھا جاتا ہے, وہ بھی اسی حکم میں آئے گا. بلا ضرورت زائد کپڑا رکھنا صرف اسٹائل کے واسطے. جی
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه فإلى لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کپڑے کو لٹکایا ہو یا لا کبر اور عجب اور دکھلاوے کے طور پر, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. جی
عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یجر ازارہ یقول لا یقصف بھی فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامت. رواہ البخاری رحمہ اللہ.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درمیان کے ایک آدمی اپنی ازار کو لٹکائے ہوئے تھا, فخر تکبر اور دکھلاوے کے طور پر, تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا. دیکھ لیا زمین میں دھسانے کی سزا نازل ہوئی کپڑا لٹکانے کی وجہ سے, اور پھر کیسا وہ زمین میں دھسا چلا جاتا ہے قیامت تک. قیامت تک زمین میں دھسا ہی چلا جاتا ہے, تسلسل سے یہ عذاب اس کے اوپر جو ہے جاری ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمین میں اس کو بڑی سخت حرکت دی جاتی ہے, تکلیف دے. ممکن ہے کہ اسی امت کا کوئی فرد ہو. بعض کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. کمزور قول یہ ہے کہ یہ قارون کے متعلق ہے. چلو
دیکھو
بھائی نبی کے کہنے کے اوپر امت نے تخنوں سے اونچی ازار نہیں پہنی ہے نا اور دشمن کے کہنے پر گھٹنے بھی کھول دیے. آج کل جو لہنگے کی فیشن نکلی اتنے رات کو وہ لہنگے ہاف پینٹ پہن کے نکلنے کی گھٹنے کے اوپر والی, تو پہلے نبی کے کہنے پر تخنے کھولنا بھاری لگا لیکن فیشن اور دشمنوں کے کہنے پر گھٹنے کھولنا آسان ہو گیا. جی
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار في النار رواه البخاري رحمه الله.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصف ساق تک ثابت ہے اور یہ عظیمت ہے نصف ساق تک رکھنا اور تخنوں تک رخصت ہے, تخنوں کے نیچے حرام ہے, آستین بھی پہنچے تک ہونا کافی ہے اور امامے کا شملہ نصف کمر تک رکھا جائے, نصف پشت تک رکھا جائے, اس سے زائد نہ رکھا جائے, وہ بھی اسراف میں شامل ہے. ہاں عورتیں اپنے کپڑوں کو ذرا زیادہ لمبا رکھ سکتی ہے تستر کے پیش نظر تاکہ ان کے بدن کی چیزیں اچھی طریقے سے ڈھکی ہوئی رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخنوں میں سے جو ازار میں سے تخنوں سے جو حصہ نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا. کتنا کیا مطلب جہنم کی آگ میں ہونے کا, یعنی جتنا حصہ نیچے کا وہ پورا آگ میں رہے گا. دوسرا مطلب یہ نار والوں کا طرز عمل ہے. تیسرا مطلب اس طرح کا کپڑا پہننے والا جہنم میں ڈالا جائے گا. جی
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفى الرجل بشماله يمشي في نعل واحده وان يشتمل الصم او يشتري في ثوب واحد كاشفا عن فرجه رواه مسلم رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھاوے, بلا ضرورت بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو بعض فقہ مکروہ تحریمی کہتے ہیں, بعض مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. ابھی دائنے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے تو الگ بات ہے, بلا ضرورت بائیں ہاتھ سے کھانا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے. یا ایک جوتے کے اندر کوئی آدمی چلے پہڑ بند, ایک جوتا پیر میں پہنا اور ایک پیر کھلا, کتنا پہڑ جیسا دکھے گا کہ اس کی ڈاگری تو چھٹک نہیں گئی. اور اس کو لوگ وقار کے خلاف سمجھتے ہیں, چلنے میں تکلیف ہوتی ہے اور گر جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے, ڈگمگا جانے کا بھی ان بیلنسنگ کا خطرہ لگا رہتا ہے ڈگمگا جانے کا. وَأَن يَشْتَمِلَ الشَّمَّا, اشتمال الشَّمَّا کا کیا مطلب, ایک بڑا کپڑا لے کر کے پورے بدن کے اوپر لپیٹ دے اس کو, جیسے چھوٹے بچے پر نہیں لپیٹ ڈالتے ہیں اکا, اس طریقے سے پورے بدن کو جو ہے ایک کپڑا لپیٹ ڈالے اکھے بدن کو, اس طرح کے ہاتھ بھی اندر آ گئے اور پورا بدن اندر ہی آ جاوے, یہ ہے اشتمال السما. اصل میں سما ایسے پتھر کو کہتے ہیں جس کے اندر سوراخ نہ ہو, اور اس طریقے سے کپڑا پورے بدن پر لپیٹ دیں گے تو ہاتھ کے لیے بھی کوئی سوراخ باقی نہیں رہے گا. یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں. کیوں پسندیدہ نہیں ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہود سے مشابہت ہے, بعض کہتے ہیں کہ جہنمیوں والا یہ لباس ہے, بعض کہتے ہیں کہ اس طرح لپٹ کر کے چلنے سے گر جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے. او يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه, یا کپڑا ایک کپڑے میں اس طرح لپٹے کہ شرمگاہ کھلی رہے, ایک کپڑے میں اس طریقے سے لپٹے کہ شرمگاہ کھلی ہوئی رہے, یعنی کہ ایک کپڑا پہنا ہے پھر جو ہے دونوں گھٹنے اونچے کر دیے, پنڈلی اونچی کر دی اور جو ہے نیچے ستر کھلا ہوا ہے. بعض بے احتیاط لوگ لنگی پہن کے اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ایک تو پہنی ہے لنگی اور پھر اس طریقے سے آرام سے بیٹھ گئے تو نیچے سارا منظر نظر آتا ہوگا ان کا. آپ دیکھ لینا اس طریقے سے بے احتیاط لوگوں کے اندر. تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس طرح کے کپڑے مکروہ ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اندر کچھ نہیں پہنا ہو تو مکروہ, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اندر کچھ پہنا ہو یا نہ پہنا ہو ہر حال میں مکروہ ہے. جی.
وعن عمر وعن اسم ابن زبير رضي الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس اور حضرت ابن زبیر اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا. کیوں آخرت میں ریشم نہیں ملے گا؟ صبر نہیں کیا نہیں, اس لیے. دنیا میں صبر کر کے ریشم نہیں پہننا چاہیے تھا تو آخرت کے اندر جو ہے اللہ پہناتے. یہ تو دنیا اتاول کر کے پہن ڈالا دنیا میں, تو اللہ فرمائیں گے اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. دنیا میں پھین لیا نے, اب یہاں کچھ نہیں جاؤ. کہتے ہیں کہ دوسرے گناہوں کے اندر بھی اس طرح کا حال ہے کہ جس گناہ سے دنیا کے اندر آدمی نے گناہ کر کے مزے اڑا لیے, جنت میں اس نعمت سے محروم رہے گا. مثال کے طور پر کسی نے دنیا میں شراب پی کے مزے اڑا لیے تو دنیا آخرت کے اندر شراب سے محروم رہے گا عدم صبر کی بنیاد کے اوپر. کسی نے دنیا کے اندر جو ہے سونا پہن لیا تو آخرت میں سونے کے سے یعنی بعد میں وہ اپنی سزا بھگت کے جنت میں آئے گا بھی, تب بھی جس گناہ کی بنیاد کے اوپر یعنی جو چیز ممنوع تھی شرع اور اس نے عدم صبر کے ساتھ اس کو استعمال کر لیا تو جنت میں آنے کے بعد بھی عین اس نعمت سے محروم رہے گی اس کو. یہ ہے شرع کی ایک بہت بڑی جماعت کی رائے کہ دنیا میں شراب پی لی گناہ سے بخشش کے بعد جنت میں آئے گا شراب سے محروم, ریشم پہن لیا گناہ سے مغفرت کے بعد جنت میں آیا ریشم سے محروم رہے گا. یہ بہت سے حضرات کی رائے ہے. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ ریشم نہیں پہنے گا آخرت میں, اس کا مطلب ہے جنت کا داخلہ ہی نصیب نہیں ہوگا اس کو. اس لیے کہ جنت میں جاوے تو ریشم تو پہننے کو ہی ملے گا, لیکن جاوے ہی نہیں تو ریشم بھی نہیں. تو عدم دخول سے کنایا ہے بعض حضرات نے کہا تو کتنی سخت وعید ہو جائے گی کہ دنیا میں ریشم پہننے والا جنت ہی سے محروم رہے گا. بعض حضرات نے یوں توجہ کی جو آدمی حلال سمجھ کر پہنے کہ بھائی مردوں کے لیے ریشم حلال ہے, کون کہتا ہے حرام, چلو پہنو, اس کے لیے یہ وعید ہے. اسی لیے کہ کوئی آدمی کسی حرام چیز کو حلال سمجھے تو یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دینے والی چیز ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ لم یلبس فی الاخرہ یہ زجر پر محمول ہے کہ ڈانٹنے کے انداز میں یہ جملہ کہا گیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابتدائی دخول نہیں ہوگا, سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. بچوں کو بھی ریشم پہنانا حرام ہے, پہنانے والے ماں باپ گنہگار ہے. یہی مسئلہ آئے گا دیگر تمام جو ہے ممنوع لباس کا. مثلا یہ کہ لباس کے اوپر پرندوں کی شکل بنی ہو, گھوڑے گڑیا کی شکل بنی ہوئی ہو, تو یہ تو تصویر والا کپڑا ہو گیا نہیں. تو تو بچوں کو پہنائیں گے تو ماں باپ گنہگار ہوں گے. بچوں کو بھی اس طرح کے کپڑے پہنانا صحیح نہیں ہے, یاد رکھنا. آج کل لوگ جو ہے نا بچوں کے لیے بابا سوٹ لائیں گے, نیپی لائیں گے, چڈی لائیں گے, ٹی شرٹ لائیں گے, کیپ لائیں گے, اور اس میں تصویریں بنی ہوگی, احتیاط نہیں رکھتے ہیں. تو بچے بچے ہیں, لیکن تم بڑے تھوڑی بچے ہیں. پہنانے والا گنہگار ہوگا. بچوں کے لیے بھی پہنانا ممنوع ہے شریعت کی نظر کے اندر. تو بچوں کو بچہ سمجھ کرے گا انگارا دو نہیں تو انگارا جلائے گا بچے کو کہ نہیں جلائے گا. انگارا یہ تھوڑا کہے گا چلو بچہ اس لیے نہیں جلائے, بڑا پکڑے تو جلائے اس کو. تو انگارے سے تو بچے کو بھی آگ لگ جاتی ہے. تو پھر اس طرح ممنوع کپڑا کہاں بچوں کے لیے جائز ہوگا. چلو یہ تحریک چلاؤ, گھروں میں بچوں کے کپڑے لانے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں, بے دھڑک کپڑے لے آتے ہیں وہ تصویروں والے. تو سمجھا نہیں گا بھائی تصویر والے نہیں پہنانے گے ان کو. جی
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلقه في الاخره. متفق عليه.
حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں ریشم پہنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, یعنی آخرت کی نعمت میں کوئی حصہ نہیں. بازو نہیں مطلب بیان کیا, جس کا آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے ایسا آدمی ریشم پہنے گا دنیا کے اندر. چلو
وعن حذيفة رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في يعني في الفطر والذات وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والزباد وأن نجلس عليه. متفق عليه.
حضرت حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا کہ ہم چاندی اور سونے کے برتن کے اندر پانی یا دودھ یا کوئی بھی چیز پیوے, اور یہ کہ اس میں کھانا کھاوے. ممنوع, چاندی سونے کے برتن استعمال کرنا ممنوع. کھانے کے لیے, پینے کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے نہیں استعمال کر سکتے بھائی. یہاں تک کہ حجر اسود کا جو حلقہ ہے نا وہ چاندی کا ہے. حجر اسود کے تو ٹکڑے ہیں, چونکہ جو سالم حجر اسود تھا وہ تو توڑ دیا تھا. وہ بادشاہ کا قصہ مشہور ہے فضائل کے اندر بھی موجود ہے, فضائل اعمال میں, کہ وہ ظالم بادشاہ اس کو حجر اسود کو لے کر کے چلا تو جس اونٹ کے اوپر بھی اس کو رکھتا تو وہ اونٹ مر جاتا تھا. پھر بھی آخر اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پتھر کو زور سے زمین پر پٹک مارا, ٹکڑے ہو گئے. تو حجر اسود ٹکڑے ہیں اس وقت, پورا سالم نہیں ہے. بعض تاریخی کتابوں میں ہے کہ سیلاب میں بہہ کر اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے. تو وہ ٹکڑوں کو جمایا گیا ہے لاکھ کے ذریعے. لاکھ دیکھی کبھی آپ لوگوں نے؟ لاکھ ہوتی تھی وہ, اس کو آگ پر یوں رکھتے ہیں موم کے اوپر, اس طرح اس کی لکڑی آتی تھی لکڑی کی شکل میں, تو وہ پگھلتی تھی. پھر اس کے ذریعے پیکنگ کرتے تھے, یہ پارسل وغیرہ کی پیکنگ پہلے ہوتی تھی لاکھ کے ذریعے سے. تو اس طرح کے آلہ لاکھ کے اندر وہ حجر اسود کے ٹکڑے جمائے گئے ہیں اور اس کے اوپر پورا چاندی کا حلقہ ہے. اس لیے فقہا جہاں پر طواف میں استلام کا مسئلہ لکھیں گے وہاں یہ لکھیں گے کہ حجر اسود کا جب بوسہ دیں گے تو حلقے کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا, سیدھا حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. آپ کتب فقہ میں دیکھ لیں. اس لیے کہ جب وہ پورا حلقہ چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے, سیدھا اس کے اوپر جو ہے جا کر کے یہ دیکھ لو, یہ سفید نہیں ہے, یہ رہ دیکھ لو, یہ پورا جو گول سفید بنا ہوا ہے نا یہ آخر والی تصویر میں, یہ چاندی ہے پوری, اور بیچ میں جو بیچ والا حصہ ہے وہ لاکھ ہے, اور لاکھ میں وہ حجر اسود کے ٹکڑے ہیں سب, یہ پورا چاندی کا ہے. تو وہاں ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اس طریقے سے بوسہ دینے کا. وَأَنَّا كُلَ فِيهَا, اور یہ کہ ہم اس میں کھانا کھاوے, اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ریشم اور دیباج پہننے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کے پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. صاحبین اس کے بچھینے کو مکروہ کہتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مزائقہ نہیں یعنی پسندیدہ نہیں چل جاوے. جی.
وعن علي رضي الله عنه قال وديت برسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرة فبعث بها إلي فلبستها فعرضت الغدر في وجهي فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقق خمرا بين النساء متفق عليه.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا گیا جوڑا سوٹ, خلدن کے معنی جوڑا سوٹ, دو کپڑے اوپر کا نیچے کا, سیرا او جس کے اندر لال رنگ کے خطوط ہو اور ریشم اس میں ملا ہوا ہو, مخلوط التمل. دیکھو پرانے زمانے میں ابھی بھی جو کپڑے بنتے ہیں نا تو اس میں دو دھاگے چلتے ہیں, تانا بانا, تو ریشم والا ملا ہوا کپڑا وہ حضور کے لیے ہدیے میں آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج دیا, الیہ یعنی حضرت علی کی طرف بھیج دیا, تو حضرت علی نے اس کو پہن لیا. اب جو لباس پہن کے حضرت علی آئے تو میں نے حضور کے چہرے انور کے اوپر غصے کے آثار پہچان لیے کہ حضور ناراض ہے میرے اس جوڑے کو پہننے سے, اس کپڑے کو پہننے سے. دیکھو حضرت علی نے کیوں پہنا, بات شورہ نے اس کی توجیہوں کی ہے کہ حضرت علی نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو جائز ہوگا تو ہی حضور نے بھیجا نا, اس لیے پہن ڈالا, یہ سمجھ کر کے حضرت علی نے پہن لیا. دوسری بات سمجھو, اگر یہ خالص ریشم کا ہوتا تو حضرت علی کیسے پہنتے اس کو, لیکن یہ مخلوط تھا, مخلوط خلط ملط والا, اور یہ اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن متقیوں کے شایان شان نہیں ہے, اس لیے حضرت علی کے پہننے پر حضور ناراض ہو گئے. دیکھو بہت سے کپڑے جائز ہوتے ہیں لیکن تقوی والوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہوا کرتے ہیں, تو ایسے کپڑوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو تقوی والوں کے لیے, ذی علم کے لوگوں کے لیے مناسب نہ ہو, نفس جواز میں کوئی کلام نہ ہو. تو حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا کہ یہ جائز تو تھا لیکن تقوی والوں کے لیے اس کو پہننا ہرگز مناسب اور شائن شان نہیں تھا. تو میں نے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو پہلے ایک تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا چہرے انور سے, پھر زبانی فرمایا کہ میں نے یہ کپڑا تمہاری طرف پہننے کے لیے تھوڑا ہی بھیجا تھا, پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا علی, کیوں بھیجا تھا, میں نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ پھاڑ کر کے اوڑھنیاں بنا دو اور تمہیں تقسیم کر دو, کہ اس سوٹ کو جوڑے کو پھاڑ کر کے اوڑھنیاں بنا کر کے عورتوں میں تقسیم کر دو, اس کے لیے میں نے بھیجا تھا. بعض روایت کے اندر آیا ہے بین الفواتیم کہ گھر میں جتنی فاطمائیں ہیں نا سب فاطماؤں کو دے دو, بین الفواتیم کا لفظ بھی آیا ہے کہ گھر میں جتنی فاطمائیں ہیں سب کو پھاڑ پھاڑ کے دے دو. بس گھرانے میں کہیں کہیں فاطمائیں جمع ہو جاتی ہے, اب کتنی فاطمائیں تھیں وہاں پر. نمبر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ. نمبر دو چچا ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ, فاطمہ بنت اسد بن ہاشم جو حضرت علی, حضرت جعفر, حضرت عقیل اور حضرت طالب کی والدہ ہوتی ہے, حضور کی چچی جان فاطمہ. اور حضور یوں فرماتے تھے کہ یہ میری چچی فاطمہ حضرت علی کی والدہ ابو طالب کی زوجہ, کہ میری ماں کے انتقال کے بعد یہ میری دوسری ماں ہے, حضور سے ان کو اتنی محبت تھی, یعنی اس چچی نے سگی ماں کی طرح حضور کی خدمت کی تھی, یہ دوسری فاطمہ. تیسری فاطمہ، اسی لیے اس فاطمہ کا جب انتقال ہوا، چچی فاطمہ حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ، تو حضور نے اپنے کپڑے میں ان کو کفن دیا تھا اور قبر میں خود حضور نے ان کو اتارا تھا. تیسری فاطمہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، سید الشہداء حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت فاطمہ، حضور کی چچا ذات بہن. نمبر چار، فاطمہ بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ، یہ بھی اول ہجرت کرنے والیوں میں سے تھی. تو چار فاطمائیں، پانچ فاطمائیں حضور کی فیملی میں تھی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ سب فاطمائیں ہیں نا اپنے یہاں گھر میں، سب کو پال کے اوڑھنی بنا کے دے دو، اسی لیے میں نے بھیجا تھا. چلو.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه الوسطى والسبابة وضمها ضمهما، متفق عليه.
ابھی لوگ ایک نام ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ نام تو گھر میں ہے، دوسرا کوئی نیا نام دے. اب حضور کے گھر میں چار چار پانچ پانچ فاطمہ ہیں اور کوئی واندا نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ لوگ نئے نام مانگتے ہیں کہ نہیں یہ نام تو ہمارے گھر میں ہے، کس کا ہے؟ وہ دادی کی بہن کا ہے نام، اس لیے نہیں چلے گا، کوئی اور نام ہو تو دو، نیا نام چاہیے.
محلے میں ہوتے تو کہتے ہیں تو دو تین،
ہاں پورے محلے میں ہوتے کہتے ہیں محلے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر پہننے سے منع کیا، الا ہکذا، مگر اتنی مقدار میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلی مبارک اٹھائی، وسطی اور سبابہ اور دونوں کو ملا دیا. آگے والی روایت پڑھو.
وفي رواية لمسلم رحمه الله أنه خطأ بالجارية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين وثلاثين وأربعة.
حضرت عمر ہی سے مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر نے مقام جابیہ میں خطبہ دیا تھا. کوئی ملک شام کے دورے پر حضرت عمر تشریف لے گئے تو مقام جابیہ میں جو بیان کیا تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا مگر دو انگلی جتنا یا تین انگلی جتنا یا چار انگلی جتنا. اس سے فقہ نے مسئلہ نکالا کہ چار انگلی جتنا اجازت ہے، ریشم کپڑے کے اوپر ہو تو، اس سے زیادہ نہیں. چلو.
وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها اخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة رضي الله عنها، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفي بها. رواه مسلم رحمه الله.
حضرتي اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک جبا نکالا جو تیالیسا تھا، اصل میں ہے یہ تیلسان، وہاں سے ہے تیلس، تیالیسا اجمیوں کا یہ لباس ہے، گول کالے رنگ کی اونی چادر کو تیالیسا کہتے ہیں، گول کالی اونی تیالیسا. اور اسی پر سے کسی کو کہنا ہو نا یا ابن تیالیسا تو مطلب اجمی ہوتا تھا، اجمیوں کو اس طریقے کے لفظ سے وہ لوگ پکارا کرتے تھے. کسروانیا، یہ کسرا بادشاہ کی طرف منسوب ہے، خسرو کا کسرا ہوا عربی میں آ کر کے، فارس کے بادشاہوں کو کہتے تھے، ان کی طرف منسوب کر کے کسروانیا، خسروانیا عربی میں آیا تو کسروانیا بن گیا. لہا لبنۃ دیباجن، وہ جو چادر نکال کے حضرت اسماء نے دکھائی تو اس کے اندر گریبان کے اوپر سنجاف یا گوٹ کے طور پر ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا تھا. دیباج ریشم، لبنت ان کے معنی گریبان پر سنجاف یا گوٹ کے طور کے اوپر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا گریبان کے اوپر. اس زمانے میں یہ بٹن وٹن کہاں ہوتے تھے، اس طرح کوئی چیز کا گریبان لگا دیتے تھے. वो जैसे आजकल नहीं वो दूरी से बंद करते हैं ये इस तरह की चीज, तो वो चादर के अंदर इस तरह का बना हुआ था, वो रेशम लगा हुआ था। वह फुरजईहा, और दो उसके अंदर खुले हुए हिस्से थे, मकफूफैनि बिद्दीबाजी, जिसके ऊपर रेशम के जरिए उसको बंद किया गया था, रेशम के जरिए से उसको सिया गया था। फुरजईहा का क्या मतलब, आगे और पीछे से कुछ हिस्सा खुला हुआ था, आगे से और पीछे से वो हिस्सा कुछ खुला हुआ था उस चादर का। तो जुब्बे के दोनों किनारे जहाँ से जुब्बा खुला रहता है वहाँ पर रेशम लगा हुआ था, और इस तरह का करते थे यहाँ बगल के नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि उस जमाने के अंदर आज की तरह बाकायदा जुब्बे नहीं वो चादर, तो यहाँ पर वो फटन रख देते, सीधा हाथ अंदर से यूँ और यूँ करके डाल देने का, एकदम आसान हो जा रहे। जैसे वो फेरन देखा आप लोगों ने, फेरन, फेरन नहीं देखा, कश्मीरी लोग पहनते वो फेरन ठंडी के अंदर। तो गोया के ये चादर जो हजरत असमा ने दिखाई उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये रेशम लगा हुआ था, और हजरत असमा ने ये जो चादर दिखाई लोगों को इजहार नेमत के तौर पर कि देखो हुजूर की चादर मेरे पास यादगार मौजूद है। और फिर क्या फरमाया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है जो हजरत आयशा मेरी बहन के पास था, जब मेरी बहन हजरत आयशा का इंतकाल हो गया तो मैंने उसको ले लिया, क्योंकि हजरत असमा की उम्र बहुत लंबी हुई थी, पीछे रिवायत गुजरी ने वो किसके साथ झिकझिक हुई थी, हज्जाज के साथ। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलबसुहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पहना करते थे, और हम उसको मरीजों के लिए धो करके उसके ज़रिए शिफा हासिल करते हैं। यानी कोई बीमार होता है तो उसका पानी निकाल के बीमार को पिला देते हैं और उसको शिफा हासिल हो जाती है। तो बतलाना ये था कि इतनी मकदार के अंदर रेशम ममनू नहीं है। एक मसला तो ये मालूम हो गया कि यहाँ पर ज़रा सा लगा हुआ है, फटन की जगह पर ज़रा सा लगा हुआ है, तो समझ लेने का कि वो चार उंगल की मकदार इस तरीके का होगा, इसलिए जो है ये इस बयान जवास को बतलाया गोया कि चार उंगल से कम की मकदार के अंदर था। और दूसरी जगह के ऊपर जो इस तरह की बातें आई है तो वहाँ मकदार जायद का बयान आएगा। और ये भी मालूम हुआ कि बुजुर्गों के लिबास से बरकत हासिल करना शिफा वगैरह के मौके पर जायज़ है। इस तरह हुजूर का जुब्बा मुबारक है उसको बरकत के तौर पर इन्होंने रखा, फिर उसका पानी मरीज़ों को पिलाते थे, इसी हदीस से साबित है। बाद लोगों को ऐसी रिवायत से पेट में दुखावा हो जाता है कि बुजुर्गों के कपड़े बरकतंद रखना का कहाँ से साबित है, उसको पानी में भिगो कर पानी पीना ये कहाँ से, ये सब रिवायतें याद रखने की। चलो आपकी पड़ोसी कौम को ऐसी बातों से बहुत दर्द होता है। चलो जी حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی ریشم پہننے کی، کس کے لیے؟ حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، خارش ہو گئی تھی، حقتن بہیما کا کیا مطلب، خارش ہو گئی تھی، کھجلی، تو کھجلی کی بیماری کے اندر جو ہے نا اس طرح کا کپڑا انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہوتا ہے، کھجلی کی بیماری۔ اصل میں پرانے زمانے میں آج کی طرح باریک ململی کاٹن نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس کا بدل ریشم ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اتنی باریک اور ململی کاٹن ملنے لگی کہ خارش وغیرہ کے موقع پر وہ کاٹن کے کپڑے پہنو تو بہت راحت ہوتی ہے، اب ریشم کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اب تو ریشم اصلی ملتا بھی نہیں ہے, جب سے یہ فیکٹریوں کے ریشم آ گئے اصلی ریشم دیکھنے سے لوگ ترستے ہیں. آپ نے دیکھا اصلی ریشم کبھی؟ اس کے لیے آپ کو میوزیموں میں جانا پڑے گا, میوزیموں میں وہاں دیکھنے کو ملے گا. درجة رافعة بس مقام محمود الذي يرزقنا شفاك يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اس کا کیڑا آتا تھا, اس کو یہ شہتوت کے درخت پر چھوڑتے تھے, وہ شہتوت کے پتے کھاتا رہے اور پھر اس کے اندر سے یہ ماکہ نکلتا تھا پاخانے کی جگہ سے, اور وہ اس کے اوپر جمع ہوتا رہے یہاں تک کہ پورا کیڑا اس کے درمیان میں آ جاتا تھا, اتنا وہ ریشم جم جاتا تھا. پھر اس کو لے کر کے پانی کے اندر ڈال کے گرم کر کے کیڑے مار کے الگ کر لیتے تھے اور ریشم استعمال کرتے تھے, اس طرح وہ ریشم بنتا تھا. یہ ریشم کا کپڑا جو ہے نا بہت ملائم ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کا گرم ہوتا ہے, دل کے لیے مقوی ہے اور بہت سی بیماریوں میں راحت کا ذریعہ ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی دونوں نے شکایت کی کمل کی کہ ان کو تکلیف ہو گئی ہے, تو ان دونوں کو ریشم پہننے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی. کیا معنی لکھا ہے وہاں کمل کا؟ کمل ہے, کیڑے کا معنی ہے. ایسے میں کہیں لکھا نہیں معنی سے, جوئی جوئی کے معنی تھے, جوئی کہ ان کو بدن کے اندر اس طرح پریشان کرتی تھی اس بنیاد کے اوپر.